चाहिए गर्मी न दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدرسة کے ناظرین پروگرام علم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آج کا ہمارا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے اور خوبصورت ہے یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثناء آپ کی تعریف و توصیف یہ سننے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے ہر عاشق کی ایک خواہش ہوتی ہے اور بطور خاص ایک شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیامت کے دن اہل محشر دیکھیں گے ملاحظہ کریں گے اور بلکہ اس شاق تو کہتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہ مخلوق پر عیاں ہو جائے اور واضح ہو جائے اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جو آج دنیا میں تو بظاہر ان کے وہ منکر رہے انکار کرتے رہے یا ان کی شانوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھٹانے والے بنے لیکن قیامت کے دن وہ شان شوکت دیکھیں گے عظمت مصطفیٰ دیکھیں گے اور پھر بالخصوص وہ خاص منظر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دیکھیں گے تو پھر ہر کوئی مان جائے گا اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یعنی قیامت کو تو ماننا ہی ہے جب سامنے دیکھ لیا تو اب مان ہی جائیں گے لیکن اس وقت کا وہ ماننا قابل قبول نہیں ہوگا آج دنیا میں ہی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے بالخصوص شفاعت کبریٰ جسے شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے آج اس کا بالخصوص ہم تذکرہ اس پروگرام میں کریں گے بہت ہی خوبصورت مفتی کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں چلا اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیے اور بالخصوص شفاعت کے حوالے سے مختلف گوشوں پر گفتگو گزشتہ سلسلے میں بھی آپ نے سماعت کی ہے لیکن آج بطور خاص وہ سوالات جو ایک عام ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں شفاعت کبریٰ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس کس کو حاصل ہوگی میں بڑھتا ہوں یہی سوال لے کر مفتی حسان صاحب کی جانب حضرت کیا فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے کہ آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ اشاق نے ایک وجہ میدان محشر کے قائم ہونے کی اس کے انعقاد کی یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اس دن بیان کی جائے گی دکھائی جائے گی اور مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حوالے سے بڑا زبردست اور مشہور شعر ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یعنی یہ جو محشر کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو بزم سجائی جا رہی ہے اس کا جو سبب ہے وہ فقط اتنا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے ان کی شان محبوبی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام ہے یہ دکھایا جائے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ یہ اللہ پاک کا عرش ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کوئی بڑی ہستی آتی ہے بڑی شخصیت آتی ہے اور مہمان خصوصی جو ہوتے ہیں جن کو خاص پروٹوکول دیا جاتا ہے تو دوسروں کے مقابلے میں ان کی جو کرسی ہوتی ہے ان کے جو بیٹھنے کی جگہ اور مقام ہوتا ہے وہ بلند رکھا جاتا ہے اور اللہ پاک کی مخلوق کے اندر سب سے بلند سب سے وسیع اور عریض اور سب سے بڑھ کر جو شے ہے وہ اللہ پاک کا عرش ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا شان و عظمت ہے، اسی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو دکھائی جانی ہے، جو شان محبوبی دکھائی جانی ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ کہ مشہور و معروف صحیح حدیث مبارکہ ہے جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً اہل علم اسے بیان بھی کرتے ہیں، اہل محبت اسے بیان کرتے ہیں، اور اس شاک اس کو سن کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی احادیث کو سن کر پڑھ کر یہ محبتوں کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے، اور اصل مقصد زندگی کا یہی ہے۔ قیامت کے دن، چونکہ جو دن ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ایک لمبا عرصہ لوگوں کا انتظار کے اندر گزر جائے گا۔ وہ انتظار کریں گے کہ کسی طریقے سے حساب شروع ہو۔ پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ الہمو، ان کے دلوں کے اندر الہام کیا جائے گا، ان کے دلوں کے اندر بات ڈالی جائے گی کہ ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو سفارشی بنانا چاہیے کہ وہ ہماری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ تو پھر تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ نے اپنی خاص روح پھونکی ہے، آپ کو صفی اللہ بنایا ہے، اپنا چنیدہ بندہ بنایا ہے، فرشتوں کو آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ آج کے دن میرا اپنا معاملہ ہے، تم کسی اور کی طرف جاؤ۔ یعنی وہ جو ہول ہوگا قیامت کا، اور جو اس کی ہولناکیاں ہوں گی، جو اس کی دہشت ہوگی، اللہ پاک کا جو جلال اور غضب اس دن ظاہر ہوگا، اس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ بیان کریں گے، اذهبوا الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، اپنی عرضی پیش کریں گے، اور ان کی تعریف کریں گے، اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں۔ وہ بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی، آج کا دن میری اپنی جان ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہاں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، کہ الیوم یومہ، آج کا دن انہی کا دن ہے۔ تو تمام کے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آ کے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں آئیں گے، اور وہاں آپ سجدہ کریں گے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ دنیا کے ایک ہفتے کے برابر بیان کی گئی، کہ اتنا لمبا آپ سجدہ کریں گے۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا کہ جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی، نہ مجھ سے بعد کوئی ایسی حمد کرے گا، ایسی تعریف میں اللہ پاک کی بیان کروں گا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ارشاد ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کیا جائے گا، سل تعطا، سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اب اولین آخرین جتنے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی مخلوق ہوگی، جنات ہوں گے، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، حمد کریں گے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اس لیے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔
جبیل صاحب طرز میں سنائیں گے آپ یہ شعر، آپ کو کبھی نعت پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے مفتی حسان صاحب آپ کی طرف میں نے آنا ہے، اور ایک سوال آپ سے کرنا، بڑا اہم سوال ہے۔ ناظرین آپ بھی یہ سوال سنیے گا، اور ہمارے ساتھ بھی رہیے گا، اس کا جواب بھی ہم نے ان سے لینا ہے۔ جب یہ واضح طور پر حدیث آج آپ بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، اور تقریباً یہ چیز ایسی ہے کہ جو بیان ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے کہیں کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ گویا کہ واقعہ ایک طرح کا یہ یاد ہے کہ قیامت والے دن ایسا منظر بھی ہوگا، اور یہ سب چیزیں، تو پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں لوگ گئے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ میں نے مفتی حسان صاحب سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آؤں گا جمیل صاحب کی طرف، اور آپ کافی دیر سے خاموش تشریف فرمائیں، شعر مجھے طرز میں سنا دیں، اس کے بعد میں نے شفاعت کے حوالے سے ایک سوال کرنا۔
کہیں گے اور نبی
شفاعت مصطفیٰ پر اور شفاعت او زمان شفاعت کبریٰ پر ہماری گفتگو جاری ہے. جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور گفتگو ہوئی بڑی تفصیل سے ڈیٹیل سے. حدیث پاک حسان صاحب نے بیان کی کہ اہل محشر 50,000 سال کا دن اور وہ ہوگا اور اس میں طرح طرح کی آزمائش مشقتیں اس کی ہولناکیاں بھی ظاہر ہے اور پھر اس کے بعد جو ایک آسانی ملتی ہے پھر ہی آدمی اس کو جب دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا یہ احسان ہوا ہے کہ ہمیں یہ شفاعت حاصل ہوئی. وہ جو ہولناکیاں ہیں اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں اس کے اوپر اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں.
جب اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد وفات ایک طویل عرصے جتنے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی اتنے عرصے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اس سور بھی پیدا کیا جائے گا تو حضرت سیدنا اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سور دوبارہ پھونکنے کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا میں ہوں گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور سے نکلنے کا جو انداز ہوگا سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا
سبحان اللہ
اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. یہ تین مقدس ہستیاں قبر سے جب ظاہر ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مدینہ منورہ میں جو مدفون ہیں وہ اس طرح لوگ پھر اپنی اپنی قبروں سے نکلتے رہیں گے اور نکلنے کے بعد پھر ملک شام کے ایک میدان جہاں پر یہ قیامت کا معاملہ ہوگا اس زمین کو بالکل پلین کر دیا جائے گا. آج زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھار ہے نیچے گہرا ہے لیکن کل بروز قیامت زمین شام میں قائم ہوگی بنائی جائے گی وہ اس قدر سیدھی ہوگی کہ اگر رائی کا دانہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ دوسری جانب سے دکھائی دے. چونکہ آج جو دن ہے وہ یوم الدین ہے انصاف کا دن ہے ہر ہر چیز ظاہر ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو قیامت کے دن میں زمین کو بھی یعنی ابھار یا گہرائی نہیں ہوگی اس میں بھی بالکل وہ فلیٹ ہوگی پلین ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے میدان کی طرف تشریف لائیں گے تو لوگوں کے اپنی قبروں سے نکلنے کی حالتیں وہ ہر ایک شخص کی حسب حال ہوگی. کوئی پیدل میدان قیامت کی طرف ملک شام کی طرف دنیا کے جس کونے سے وہ جہاں اس کی قبر ہوگی وہاں سے وہ نکلے گا اور ملک شام کی طرف چل پڑے گا. تو کوئی سوار ہوگا کوئی ایسا ہوگا جو سواری پہ تنہا ہوگا کوئی ایسا ہوگا تو سواری پہ دو دو افراد ہوں گے کسی پہ چار چار کسی پہ تین کسی پہ دس اس طرح یہ لوگوں کا سواری پر میدان قیامت میں آنا ہوگا. جبکہ جو کافر ہوں گے یہ منہ کے بل گھسیٹ کر میدان قیامت کی طرف لایا جا رہا ہوگا اور بعضوں کو ملائکہ گھسیٹ رہے ہوں گے اور بعضوں کو ایک آگ ہوگی جو ان کو میدان قیامت کی طرف لے کر آئے گی. تو اب یہ ہماری جو زمین ہے وہ مٹی کی ہے اور قیامت کے دن جو زمین ہوگی وہ تانبے کی ہوگی. سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور اور اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے. کل بروز قیامت سورج جو ہوگا وہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا جو اصل رخ ہے وہ پہلے محشر کی جانب ہوگا۔ اور ایک میل سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک میل سے مراد کیا ہے، یہ جو ہماری مسافت کلو میٹر یا ایک میل یہ مراد ہے، یا ایک میل سے مراد جو سرما دانی کی سلائی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح قیامت کے جو گرمی ہے، ایک تو زمین، آج ہماری زمین یہ مٹی کی ہے اور مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس دن ہوگی تانبے کی، اور تانبا دیگر دھاتوں کے مقابلے میں، لوہا، پیتل وغیرہ، ان سب اسٹیل، ان سب کے مقابلے میں تانبے میں یہ ہیٹ اپ زیادہ ہوتا ہے، یہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ایک تو زمین تانبے کی ہوگی، اب ہر ایک شخص اپنے اعمال کے حساب سے وہاں پر ہوگا۔ نیک لوگ جو ہوں گے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اور ان کے لیے کرسیاں لگی ہوں گی، تخت ہوں گے، تو وہ وہاں پر بھی موجود ہوں گے۔ لیکن جو نارمل جو طبقہ ہوگا تو ان کے لیے حسب حال، حسب اعمال ان کی کیفیت ہوگی، کوئی پسینے جسم سے نکل رہے ہوں گے، زمین کے اندر پسینہ جذب ہو رہا ہوگا، جہاں جو بندہ کھڑا ہوگا اس جگہ کی زمین جب اس پسینے کو پی چکے گی تو اب وہ پسینہ اوپر آئے گا، کسی کے ٹخنوں، کسی کے پنڈلیوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کے ناف تک، کسی کے سینے تک، اور کافر اپنے پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ اچھا، ہوں گے یہ سب ساتھ ساتھ ہی، لیکن ہر ایک کا حال جدا گانا ہوگا۔ تو اس طرح یہ لوگ قیامت کے دن ہوں گے، اور قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہے۔
50,000 سال کا، یعنی دنیاوی دن میں راتیں بھی ہوگی یا
یہ ایک ہی دن ہے؟
ایک ہی دن ہے۔
اس ایک دن کی جو دنیاوی زندگی کے مطابق جو ٹائمنگ بنتی ہے،
یعنی ہم یہاں پہ 24 گھنٹے میں دن بھی ہے تو رات بھی ہے، دن بھی ہے تو رات میں، یوں کوئی سال ایک گزرا تو اس طرح 50,000 سال،
50,000 سال کا ایک دن، یعنی قیامت کا دن جو وہ ایک ہی دن ہے، اس میں بہت سارے دن نہیں ہیں، وہ ایک ہی دن ہے۔ لیکن اس دن کی جو طوالت ہے اس کو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جس طرح 50,000 سال گزر جائیں، تو ان 50,000 سال گزرنے میں کتنا وقت لگے گا،
کتنا وقت،
تو وہ وقت قیامت کا ایک ہی دن ہے۔ اور اس کا جب قیامت کا یہ ایک دن جب آدھا ہو چکا ہوگا، یعنی 25,000 سال دنیاوی، اتنا ڈیوریشن، اتنی ٹائمنگ جب قیامت کے دن کی گزر جائے گی، تو اس وقت تک تو ہر حال ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے ہوگا۔ اب جب آدھا دن گزر جائے گا تو اب لوگوں کو وہ الہام کیا جائے گا جو مفتی حسان صاحب نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ ہم کسی کو اب ہم سفارشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا کسی کو بناتے ہیں، اب کس کو بنائیں؟
یعنی ابھی تک کوئی حساب کتاب شروع،
ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا،
اور یہ مختلف اپنے اعمال کے اعتبار سے یا جو کافر ہیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے طرح طرح کی یہ سخت سزاؤں میں ہیں،
سخت سزاؤں میں ہیں۔
یہ تو جمیل صاحب بہت، یعنی اس کو سوچے اور آدمی اپنی سوچ میں بھی اگر تصور لائے، یعنی ابھی ہم آج اگر اس کا کچھ حساب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کتنے 100 سال گزرے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری، آپ کا وصال ظاہری 11 ہجری میں ہے،
جی جی،
اور اس وقت جو سن چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے وہ 1443 ہجری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو 1432 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یا ہونے کو ہے،
یعنی 1400 کچھ،
تو 1432 سال تقریباً وصال ظاہری کو ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام آتے رہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6,000 اور اس سے کچھ لگ بھگ جو ہے وہ بیان کیے گئے یہ سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے لے کر آج تک یہ 1432 سال۔ جمیل صاحب اتنا طویل عرصہ ہے، یہ آپ نے بیان کیا اور طرح طرح کی مشقتوں کو بھی بیان کیا، ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کئی جو ایمان والے پھر نیک لوگ، تو ان پر بھی یہ کیفیت اسی طرح مشقت والی ہوگی یہ اتنے 1,000 سال؟
اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں پر جو قیامت کا اتنا طویل ایک دن ہے، تو قیامت کا دن پورا ہونے کے بعد پھر جنت ہی جنت میں چلے آئیں گے، دوزخ ہی دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا جو دن نیک لوگوں پر ہوگا، تو بعض روایات میں بیان کیا گیا جیسے کوئی شخص فرض نماز ادا کرتا ہے، تو فرض نماز جتنا وقت ان کا گزرے گا، اور بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ
أَوْ هُوَ أَقْرَبُ کہ قیامت کا معاملہ تو نہیں مگر پلک جھپکنے
اللہ
بلکہ اس سے بھی قریب
جن پر اللہ کا فضل
جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو قیامت کا 50,000 سال کا یہ وقت جو ہے ان کے لیے پلک جھپکنے میں بھی گزر جائے گا اور وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں گے تو قیامت گویا ایک لمحہ آیا ان کے لیے گویا وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ایک لمحہ آیا اور وہ داخل جنت ہو چکے حالانکہ اس کے مقابلے میں 50,000 سالہ ایک دن کا ایک ایک لمحہ وہ آدمی کو محسوس ہو رہا ہوگا جیسے اس وقت بعض اوقات ایک آدمی اب غم میں ہو پریشانی میں ہو تو وقت نہیں کٹتا آدمی چاہتا بھی کسی طرح جلدی سے وقت گزر جائے اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں یا جلدی سے وہ وقت آ جائے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ خوشیوں میں یہ ایک فطری چیز ہے خوشیوں والے لمحات
جلدی گزر جاتے ہیں
اور جو غمی والے لمحات ہوتے ہیں ان کا ایک ایک سیکنڈ وہ آدمی کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ ٹائم وہی ہے سب کے لیے
بالکل وہی ہے
لیکن کیا ہے کیفیت کا فرق ہوتا ہے ایک آدمی سو جاتا ہے سونے والا 8 گھنٹے کی اگر نیند کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے ابھی تو سویا تھا پھر ایک دم آنکھ کھل گئی اور فجر کا وقت ہو چکا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی رات بھر جاگتا رہے اور وہ کام کر رہا ہے یا چوکی دار ہے وہ چوکی داری کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک ایک گھنٹہ گزارنا اب ٹائم ہوگا اب 4 بج گئے اب 5 اب 6 اب فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں تو یہاں جو جاگ رہا ہے اس کے لیے ٹائمنگ اس کو احساس ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سونے والا ہے اس کے لیے ٹائم گھٹ گیا اور جو جاگ رہا ہے اس کے لیے ٹائم بڑھ گیا ٹائم سب کے اوپر گزر رہا ہے لیکن احساس کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں پر قیامت کے دن کو ایسا ہلکا سا کر دے گا
وہ
پلک جھپکنے جتنی مقدار میں گزر جائے
اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت فرمائے جی مفتی حسان صاحب میں نے آپ سے ابتدا میں جو یہی روایت تھی شفاعت عظمیٰ کے حوالے سے شفاعت کبریٰ کے حوالے سے یہ ایک سوال کیا تھا کہ جب پتہ ہے تو پھر شروع سے کیوں نہیں جا رہے یہ سارا پورا ایک سرکل جو آپ نے بیان کیا روایات میں مذکور ہے ایسا کیوں ہے
دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لے کر آئے ہیں ان کی تعداد ایک روایت میں 1,24,000 دوسری میں 2,24,000 بیان کی گئی تو ہم 1,24,000 کم و بیش ہے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں ان کے حق ہونے کا ان کے بھیجے جانے کا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان 5 سے 6 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا کا کیوں نہیں ہے
روایت میں ان 5 کا تذکرہ
ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ انبیاء ہیں کہ جو جلیل القدر انبیاء کہلاتے ہیں جو مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہو تو ظاہر ہے کہ سارے انسان ان کی اولاد میں سے ہیں سب ان کو جانتے ہیں
ابو البشر ہیں
اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں یہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی جو چلی ہے وہ انہی کے ذریعے چلی ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں 40,000 پیغمبر تو آپ کی اولاد کے اندر آئے ہیں تو آپ بھی مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑھ کر جو امت ہوگی وہ انہی کی ہوگی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مشہور و معروف نبی ہیں تو ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا اب سب ایک ایک کر کے ان کے پاس جائیں گے ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اور وہ سارے کے سارے کہیں گے کہ آج ہم اس کام کے لیے نہیں ہیں یہ کام کسی اور کا ہے یہاں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں مشہور و معروف نقطہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تو کسی کے ذہن کے اندر یہ گمان آ سکتا تھا یہ خیال آ سکتا تھا قیامت کے دن بھی اگرچہ کہ وہاں ہر چیز عیاں ہے واضح ہے ہر چیز لیکن کسی کے دل کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شفاعت تو اللہ پاک کے کوئی اور جلیل القدر نبی بھی کر لیتے لیکن پہلے ان کے پاس بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ نہیں آج کا دن ان کا دن نہیں ہے آج کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دن ہے دوسری بات یہ کہ اب یہ جو ہمیں بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مرضوان کو بتایا صحابہ کرام علی مرضوان نے تابعین کو بتایا تابعین نے تبع تابعین کو بتایا انہوں نے آگے والوں کو بتایا انہوں نے اس سے آگے والوں کو ہم تک پہنچا ہم سے آگے پہنچے گا قیامت تک یہ پہنچتا رہے گا آگے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے تو حدیث ہے تو لوگ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں جو الہمو کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل کے اندر الہام کیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانے کے لیے ان کے دل سے یہ بات نکال دی جائے گی. حالانکہ یہ نکال دی جائے گی بات, کیوں؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں نا اگر معلوم ہوتی تو, لیکن نہیں آئے. وہ گئے کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہلے گئے. حالانکہ یہ روایات جس طرح اہل اسلام کے مابین معروف ہیں, اسی طرح یہ اہل کتاب کو بھی معلوم ہے کہ اس طرح کا معاملہ پیش آنے کا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس گئے. امام یوسف بن اسماعیل لبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے شوائد الحق میں اس طرح کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو مخلوق پھرے گی نا, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیارے صحابہ ہیں, جو آپ کے اہل بیت اطہار ہیں, آپ کی امت کے نیک افراد ہیں, جو آپ کے غلام ہیں, وہ پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے.
واہ سبحان اللہ,
وہ اس طرح نہیں گھومیں گے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوگا. یہ دوسری مخلوق جو ہے وہ دیگر کے پاس جا رہی ہوگی. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کے تحت موجود.
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور یہ بات کہ شفاعت عظمیٰ یہ کس کس کے لیے ہے, اور سب سے پہلے کس کی شفاعت ہوگی, یہ بھی ارشاد فرمائیں.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اہل محشر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن جن کا تذکرہ ہوا ان کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے رہنمائی کرنے پر کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج پرامن ہیں, انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, ان کے پاس جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا آدھا دن گزر جائے گا اور اہل محشر اس طرح سے جب حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض معروض کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے انا لہا, انا لہا فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں سجدہ ریز ہوں گے. سجدہ ریز ہونے کے بعد جو اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب فرمائے گا, یا محمد ارفع راسک, قل تسمع, سل تعطا, اور اشفع تشفع, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے یہ کلام فرمائے گا, اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے, آپ کی بات سنی جا رہی ہے, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, اور آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت فرمائیں گے. اس طرح پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پھر اپنے اپنے امتیوں کی بھی شفاعت کریں گے. تو شفاعت کا جو اذن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو قیامت کے دن لوگ عجیب و غریب حالات میں ہوں گے, ہولناکیوں کا شکار ہوں گے, اور اپنے اپنے پسینوں میں کوئی کافر ڈبکی لگا رہا ہوگا, گناہگار بھی بے سر و سامانی کی کیفیت ہوگی, آدمی دوسرے آدمی سے بھاگ رہا ہوگا, تو اس کیفیت میں کہ اب کچھ ہو جائے, یہاں سے نجات مل جائے, یعنی حساب کتاب شروع ہو جائے, جہاں جانا ہے جنت میں جانے, جنت والے جنت میں چلے جائیں, دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا اور جو حضور سفارش کریں گے, تو اس سفارش اور اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہیں.
یعنی یہ پورے جو کچھ بھی ہے میدان محشر میں,
یعنی میدان محشر میں جو حساب کتاب رکا ہوا تھا, یہ جو ایک جو ویٹنگ ٹائم ہے, یہ اس کی جو کوفت ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ جو انتظار کا جو لمحہ ہوگا اور اس پر سورج کی تپش, زمین کی کا تانبے کا ہونا, اور یہ جو لوگوں کو ادھر جو تکالیف ہوں گی, ان تکالیف کا خاتمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہوگا. پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب شروع کرے گا, اور بعض لوگوں کے حساب کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بالکل لوگوں سے جدا کر کے الگ اس کا حساب لے گا, اس کے سامنے اس کو گناہ پیش کرے گا. بندے سے کہا جائے گا تم نے کیا, وہ اقرار تو کرے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں, اس نے کیا ہے اور سارے گناہ اس کو سامنے آ گئے ہیں, یہ گناہ تم نے کیا, یہ کیا, وہ ہر ایک گناہ کا اقرار کرتے کرتے اب وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب تو گیا, اب تو میں مطلب جہنم میں جاؤں گا کیونکہ سارے بد اعمالیاں سامنے ہیں اور میرا حساب ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو رحمت فرمائے گا کہ ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, اور ایک نیکی کیا ہے کہ تو نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا. اس لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ شریف کی توحید و رسالت کی گواہی دینا, یہ ایک پرچہ جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوگا اس کے نامۂ اعمال کے نیکیوں والے پلے میں رکھا جائے گا, جبکہ نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا. لیکن جب وہ نیکیوں کے پلے میں کلمہ شریف تحریر شدہ جب لکھا رکھا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا,
بھاری ہو جائے گا. اور قیامت کے دن جو پلڑے ہوں گے وہ جو بھاری ہوگا اوپر کی طرف,
وہ بھاری ہوگا اوپر جائے گا. اور دنیا بھی جو ہمارے یہاں ترازو ہوتے ہیں ویٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر دو پلے ہوں تو جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے,
نیچے جاتا ہے.
لیکن قیامت کے دن الیہ یصعد الکلم الطیب, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک جو کلمہ ہوتا ہے, پاکیزہ جو کلمہ ہوتا ہے, نیک جو اعمال ہوتے ہیں وہ بلندی پاتے ہیں. تو نیک اعمال کا پلہ اس کا بھاری ہو جائے گا اور وہ اونچا ہو جائے گا اور اس بندے کے لیے پھر بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سان صاحب, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں بھی ہوں گی جو خاص امت کے لیے, اور ان کو الگ سے بھی شفاعتیں وہ نصیب ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ انداز شفاعت کیا ہوگا وہاں پہ اس دن؟
دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا, جیسا کہ ابھی جمیل بھائی نے بیان کیا. اور جو جنتی ہیں, جو جنت میں داخل ہوں گے, یعنی ویسے تو جنت میں ہر ایک کا داخلہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوگا,
جی بالکل,
لیکن جنت کے اندر جو بلندی ہے, درجات جو بلند ہوں گے, اس کا ایک سبب عمل بنیں گے,
ٹھیک,
یعنی اپنے نیک اعمال کے مطابق ہی ہر ایک کو جنت کے اندر درجے یہ دیے جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نیکوں کے جو درجے بڑھائیں گے, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی شفاعت جو ہے ان کے درجوں کو بلند کروائے.
سبحان اللہ.
تو نیکوں کو بھی جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے درجات کی بلندی حاصل ہوگی. یوں ہی جو اور نیک افراد ہوں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی تمنا کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی چاہت کریں گے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکوکاروں کے لیے شفاعت. بعض وہ بھی ہوں گے کہ جو نیک ہوں گے لیکن ان کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہو جائیں گی, تو ایسوں کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو نیکوں کو یہ شفاعت میں سے حصہ ملے گا, ہر ایک کو حصہ ملے گا,
اور وہ تمنا بھی کریں گے,
تمنا بھی شفاعت, جی بالکل. اچھا, دوسرا یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا, تو یہ کمال امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام, ایک نام ہے مرتجا, میم را تا جیم اور اس پر کھڑا زبر, اس کو مرتجا بھی پڑا گیا ہے اور مرتجی بھی پڑا گیا ہے. یہ رجا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا. ایک تو مرتضی ہے,
مرتضی الگ,
یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشہور و معروف نام ہے, لیکن یہ جیم کے ساتھ ہے مرتجا. یہ ارتجا سے, رجا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے امید. مرتجا اس کا مطلب ہوتا ہے, امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر افراد نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مرتجا کا مطلب ہے وہ ہستی کہ مشکلات میں, ہولناکیوں میں, پریشانیوں کے اندر, گھبراہٹ کے اندر جس ہستی کی طرف لوگ رجوع کریں گے اور ان کی رحمت کی, ان کی شفاعت کی امید رکھیں گے, ایسی ہستی کو, ایسی ذات کو مرتجا کہا جاتا ہے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ان سے امید رکھی جاتی ہے ایسے ہولناک ماحول میں بخشش ہو, شفاعت ہو, طلب مغفرت کی, کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہمیں جنت کے اندر لے جائیں گے. یہ ہے مرتجا کا معنی. دوسرا لفظ ہے مرتجی, اس کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنے والا, یعنی وہ ہستی کہ جو مخلوق پر رحمت کے لیے, امت کی شفاعت کے لیے اللہ پاک کی ذات پر اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے گا. یعنی مرتجی اس میں فاعل ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھنے والا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں معنی یہ ایک ہی پڑھتے ہیں, یعنی آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھے ہوئے ہیں اور امید رکھے ہوئے ہوں گے, اور آپ پر لوگوں کی امیدیں بندھی ہوئی ہوں گی کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ ان کی بخشش کروائیں گے, آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر.
واہ.
یعنی کبھی اللہ کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, کبھی امت کی طرف دیکھیں گے حسرت پر, کہ امت حسرت سے آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ امت کی طرف دیکھیں گے, اور کبھی اللہ کی رحمت کی طرف آپ متوجہ ہوں گے. نرالا طور ہوگا, نرالا انداز ہوگا, پلٹنا ہوگا, ادھر ادھر جانا ہوگا, بدلنا ہوگا گردش چشم شفاعت کا.
واہ.
یعنی چشم شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں, شفاعت والی آنکھیں کہ جن کے صدقے میں آپ شفاعت کروائیں گے, اور آپ کی یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ جس میں شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے, تو کبھی وہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ ہیں اور کبھی امت کی حسرت کو دیکھ رہے ہیں. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہو رہی ہوں گی, تو اس محبت کے ساتھ اپنی امت کی آپ بخشش کروائیں گے.
اور گویا کہ مرتجی اور مرتجا دونوں کا ظہور ہو رہا,
دونوں کا ظہور اس مقام پر ہوگا. اور یعنی بہت پیاری اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں, بالخصوص جو شفاعت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسماء الاربعین میں کلام کیا ہے. آپ نے 40 حدیثیں لکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے 40 حدیثوں کو سنانا, وہ بہت پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت خود جھومتے تھے.
آئے آئے
اس انداز میں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے تھے. یہ جو شعر ہم نے پڑھا شروع میں بھی کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی اعلیٰ حضرت نے پورا, یہ تو حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا, اعلیٰ حضرت نے پورا ایک آپ کی جو نعت ہے, پورا جو منظومہ ہے, اس میں آپ نے میدان قیامت کا ایک منظر باندھا ہے کہ کس طرح گناہگار یہ پھنس جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھنس کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرے گا, شور ہوگا, غوغا ہوگا کہ بھائی پکڑا گیا, پکڑا گیا. سے بیان کہنا بھی جمیل بھائی نے کہ اللہ پاک تنہائی میں جو ہے وہ حساب لے گا
کسی کو الگ,
یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا نا مومن کے حوالے سے کہ اس کا حساب ہو رہا ہے. اب وہ تنہائی کیا, وہ اللہ پاک جانتا ہے, اور اس کا صرف نامہ اعمال اسے پیش کیا جائے گا, اوپر سے وہ گناہ دیکھتا جائے گا, پریشان ہوگا, نیچے جائے گا, اس کے گناہ کو مٹا کر نیکیاں لکھ دی جائیں گی. ٹھیک ہے, اس پر بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے ان کی پکار سن سن کے جا رہے ہوں گے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. یہ تصور آپ جما لیں کہ آپ کا پیارا سا بچہ, بڑا اچھا اور میٹھا بچہ آپ کے لیے ہوتا ہے, لیکن ہوتا بہت شرارتی ہے, بہت پریشان کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے ماں کو دیکھا ہوگا کہ اگر وہ شرارتوں میں شرارتی بچہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے نا, تو ماں کو ایک ٹینشن اور پریشانی رہتی ہے کہ گیا کہاں, اور اب بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہوگا, کسی نہ کسی پریشانی کے اندر اپنے آپ کو ڈال لے گا. ماں پریشان رہے گی اس کے حوالے سے, وہ سکون اور چین اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے, کہ میرا بیٹا, میرا بچہ یہ کہاں چلا گیا, کیا کچھ کر دے گا. تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہی عالم ہوگا. ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف کی, طبرانی شریف کی موجود ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نور کے منبر بچھائے جائیں گے, سونے کے منبر بچھائے جائیں گے, سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس پہ بیٹھ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نہیں بیٹھوں گا,
اللہ
میں کھڑا رہوں گا. کیوں کھڑا رہوں گا؟ اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, اور میں شفاعت کرتا رہوں گا, شفاعت کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, یہاں تک کہ جہنم کے جو داروغہ ہیں حضرت مالک, وہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے رب کے غضب کے لیے اپنی امت کے لیے نام تک نہیں چھوڑا. نام کے لیے اپنی امت کو اپنے رب کے غضب کے لیے نہیں چھوڑا, سب کو داخل جنت کروا.
سبحان اللہ.
تو یوں ایک میٹھی میٹھی, احلا من العسل, شہد سے بھی میٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, اور اس کا انداز بھی بڑا نرالا ہوگا. گناہگار پریشان ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے.
قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تو اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمائی, تو اس کے جواب میں حضور نے فوراً کہا, اذن واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار.
اللہ اکبر،
معاملہ اتنا خوشگوار ہو گیا کہ اے محبوب ہم آپ کو دیں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک میرا کوئی امتی بھی جہنم کے اندر باقی ہے۔ تو غور کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کی ذات پر، کہ غور کریں کہ کتنا اس امت سے
پیار ہے، کتنا پیار ہے۔
آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں کہ یار یہ جہنم میں جاتا ہے تو جائے، یہ بدعمالیوں میں مبتلا ہے، اپنی قبر خود خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت خود بگاڑ رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی کا کتنا خیال ہے، کتنا محبت بھرا اس امت سے معاملہ فرماتے ہیں، کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے اپنے بروز قیامت شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی شفاعت کروں گا، انا فاعل۔ تو میں نے، حضرت انس فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعین اطلبوکا، جب آپ شفاعت کریں گے، قیامت کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے قریب قریب آخری وہ شخص بھی جو بھی پیدا ہوں گے وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں گے، تو اتنے بڑے رش میں کسی ایک آدمی کو تلاش کرنا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے، تو کل بروز قیامت آپ کو کیسے تلاش کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین پتے ارشاد فرمائے، تین مقامات کا بیان فرمایا، فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے صراط، یعنی پل صراط پر مجھے دیکھنا، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ربی سلیم، ربی سلیم، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر دعا ہوگی، اور اپنے امتیوں کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا تو وہاں تلاش کر لینا۔ یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اگر میں صراط پر پہنچا اور وہاں پر بھی آپ کو نہ پایا تو پھر میں اپنی شفاعت کے لیے کہاں آپ کو تلاش کروں گا؟ تو ارشاد فرمایا اندل میزان، فطلبنی اندل میزان، مجھے حساب کتاب جہاں میزان عمل ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں پہ تلاش کر لینا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ فعلم القاقہ عند المیزان، اگر میزان عمل پر بھی میں پہنچوں اور آپ کو نہ پاؤں تو یا رسول اللہ کہاں پاؤں؟ تو فرمایا فت لبنی عند الحوض، فرمایا کہ مجھے پھر حوض، حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ فرمایا فعمی لا اختیو حاضی ثلاث المواطن، میں ان تین جگہوں سے کہیں نہیں،
ہائے ہائے ہائے،
یعنی اب تینوں مقامات دیکھیں کتنے، کہ حوض کوثر پہ قیامت کے دن کے پیاسے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر کے جام انہیں ایسے پلائیں گے کہ جو پی لے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہ رہے گا،
سبحان،
یعنی جنت میں بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن جنت کے جو مشروبات ہوں گے وہ محض لذت کے حصول کے لیے یہ جا رہے ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم، یہ حوض خود جنت کی نہروں میں سے ایک پنالا، ایک نہر ہے،
حوض کوثر جو میدان محشر میں ایک حوض ہوگا، اور یہ ایک ایک مہینے کی مسافت، لمبائی چوڑائی یعنی چوکور ہے یہ،
جی،
اور اس طویل یعنی اتنا چوڑا یہ حوض ہوگا، اور اس میں جنت کے دو پرنالے اس کے اندر آ رہے ہیں، اور اس کا جنت میں جو نہر کوثر ہے اس سے اس حوض کو پانی دیا جا رہا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے امتیوں کو یہ آب، اس کے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع کوثر پلا رہے ہیں، تو کہیں میزان عمل پر نام اعمال تل رہے ہیں، نیکیوں کے پلے وزنی کروا رہے ہیں، وہ کہیں پر جو امتی اگر پل صراط پہ رکتا ہے، پھنستا ہے، تو گرتے ہوئے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھام رہے ہیں، اور اس کو اللہ کے کرم سے داخل جنت کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں، اپنے امتیوں پر خصوصی عنایتیں۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سب سے پہلے فرمائیں گے، اور پھر دیگر کو بھی شفاعت کے لیے وہ اذن ملے گا، اور ان میں انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی شفاعت کریں گے، اور پھر علماء، اور پھر شہداء۔ یہ تین طرح کے افراد ایک روایت میں جنہیں بیان کیا گیا کہ ان کو بھی منصب شفاعت ملے گا، اور بھی کئی ایسے ہیں
کہ جن کو اللہ قیامت کے دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو بھی یہ عطا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
چاہیں گے گل دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم